بہار شریف کا درس کا سلسلہ جو ہے اس کی 24ویں نشست ہے اور اللہ رب العزت کے کرم سے اس کے احسان سے ہم نے حصہ اول کے بیشتر سبق سیکھ لیے ہیں. آج 24ویں نشست میں ہم ایمان اور کفر کا بیان سیکھ رہے ہیں, جس میں ہم نے یہ سیکھا کہ ایمان کیا ہے اور ایمان کی ضد کیا ہے, یعنی ایمان کس چیز کو کہتے ہیں, کہ ایمان اس کے پاس ہے یا نہیں ہے, کسی شک کے پاس کس وقت تک ہے یا نہیں ہے وہ سیکھ لیا, اور اگر وہ کافر ہو گیا ہے تو کیوں کافر ہو گیا اور انسان معاذ اللہ کیسے کافر ہو جاتا ہے وہ سیکھ لیا. یہ کہ اللہ رب العزت کی اور اس کے رسول کی معاذ اللہ توہین کیا تو کافر ہو گیا, یا ان کے جو کھلے احکام ہیں جو جن کو ضروریات دین کہا جاتا ہے ان میں سے کسی بھی ایک کا رد کر دیا تو اس کو بھی کافر قرار دیا جائے گا, اور معاذ اللہ ایسا کوئی کام کیا کہ جس سے صاف پتہ چلتا کہ یہ کفر ہی ہے جس کا اور کوئی مطلب نکل نہیں سکتا, اس واسطے سے بھی اس کو کافر قرار دیا جائے گا. اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں. اور اس کے بعد ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے درس بہار شریف میں علامہ صاحب نے, کہ مختلف گروہ جو دنیا میں پیدا ہوئے مسلمانوں کے اندر سے نکل کر کے, جن کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ اس امت میں 73 گروہ ہو جائیں گے, ان میں سے ایک جو ہے وہ نجات پائے گا, باقی سب جہنمی ہیں. تو علامہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ ان 73 گروہ میں سے بہت سارے گروہوں کا ظہور ہو چکا ہے, وہ تمام جو ہے دنیا میں آ بھی چکے, بہت سارے مختلف فتنوں کے نام سے وہ آئے اور کتنے تو آ کر مر چکے, لیکن سرکار کی بات جو ہے کہ 73 گروہ ہوں گے وہ ضرور ہو کر رہیں گے, چاہے وہ اپنا نام تبدیل کریں لیکن کچھ ایسے ہوں گے جو دوسرے گروہ سے جڑے ہوئے ہیں. تو ہندوستان کے اس خطے میں اور جن سے ہمارا وابستگی ہوتی ہے ان میں سے کچھ گروہ کی بات کی جا رہی ہے, اور کچھ جو ایسے ہیں کہ آئے پیدا ہوئے اور ان کی عقائد اتنے خراب تھے کہ لوگوں نے جلدی سمجھ لیا کہ یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے اور ان کی نسل جو ہے جلدی ختم ہو گئی, لیکن کچھ گروہ ایسے ہیں کہ جو سرکار نے خود ارشاد فرمایا کہ یہ بار بار نکلتے رہیں گے, بار بار نکلتے رہیں گے, حتیٰ کہ آخری جو ان کا گروہ ہوگا, آخری جو ان کا ٹولہ ہوگا وہ دجال کے ساتھ جا کر ملے گا, دجال کے ساتھ جا ملے گا. تو یہ جو 72 گروہ ہیں ان کی پہچان کرنا ضروری ہے تاکہ آدمی اس گروہ میں رہے جن میں یہ سب عقیدے خراب نہ ہوتے ہو, کیونکہ ایک ہی گروہ ایسا ہے جس کو ہم سواد اعظم کہتے ہیں, جس کو ہم اہل سنت والجماعت کہتے ہیں, جس کے لیے حضور نے نجات کی پیشن گوئی فرمائی, نجات کا مجدہ عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل سنت و جماعت پر قائم اور دائم فرمائے, اسی پر ہمارا عقیدہ رکھے, اسی پر ہماری موت عطا ہو, اسی پر ہمارا خاتمہ ہو, اسی پر ہمارا کو اٹھایا جائے انشاءاللہ. تو ایک گروہ جو قادیانی کہا جاتا ہے اس کے بارے میں ہم نے پچھلے درس میں سیکھا. قادیانی گروہ کے بارے میں اس لیے بتایا گیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ قادیانی گروہ جو ہے اب بہت چھوٹا فتنہ ہے. قادیانی گروہ جو ہے یہ اس کو انگریزوں کی بڑی سپورٹ حاصل ہے, اور لا دینیت جن کو پسند ہے, یعنی یورپ کے بہت سارے ممالک, سویڈن, ناروے, ڈنمارک, جرمنی, اور بہت سارے یہودی اور نصرانی نواز حکومتیں وہ ان گروہوں کو سپورٹ کرتی ہیں, جس طرح قادیانی کا گروہ ہے ایسے گروہوں کو سپورٹ کرتی ہے, کیونکہ ان کو پیدا بھی انہوں نے کیا, ان کو پیدا بھی انہوں نے کیا تاکہ مسلمانوں کو ہندوستان میں خاص طور پہ اور خطے عرب میں خاص طور پہ کمزور کیا جائے, ان کے اندر فرقہ بار پیدا کیا جائے, جتنے فرقے ہوں گے ظاہر ہے اتنے ہی زیادہ مسلمان کمزور ہوتے جائیں گے. تو قادیانی گروہ کے بارے میں بتا دیا گیا کہ یہ سب سے خبیث ترین گروہوں میں سے ایک گروہ ہے, جس کا بانی مرزا غلام احمد قادیانی, اس نے کھلم کھلا نبوت کا اعلان کر دیا. तो उस गिरोह की पहचान कराना बहुत जरूरी था। और इसके अलावा दो तीन गिरोह और हैं जिसके बारे में हम सीखेंगे। एक है शिया गिरोह जिसको लोग राबजी भी कहते हैं, और एक है वहाबी गिरोह, उसके अंदर बहुत सारी दूसरी शाखें हैं, और एक है अहले हदीस गिरोह, उनके अंदर भी शाखें हैं। वो सबको हम एक समझ करके बाद में पढ़ेंगे। आज का जो मौजू है वो है शिया गिरोह या राबजी गिरोह। राबजी कहते हैं रफद करने वाले। रफद का मतलब होता है ठुकरा देना, इनकार कर देना, किसी चीज को रद्द कर देना। रफादा मतलब होता है रद्द कर दिया उसने। और इनका नाम रावदी इसीलिए पड़ गया कि इन्होंने एक बहुत ही अहम हुक्म का इन्होंने रद्द कर दिया। गालिबन ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो सैयदना इमाम हुसैन के बेटे हैं, उनके जमाने में जब उनको हुक्म हुआ कि तुम ये काम करो, मेरे साथ हो जाओ किसी एक जंग में जाने के लिए, तो उनके साथ जो है मोहब्बत जताने वालों ने कहा कि हम आपके साथ जंग में नहीं जा सकते। तो उस वक्त सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इनका असल नाम अली बिन हुसैन है, उन्होंने कहा कि तुम यानी मेरी इस बात को ठुकराते हो, इनकार करते हो इस बात का। तो वहां से उनका नाम रावजी पड़ा। रावजी का मतलब होता है ठुकराने वाला। तो ये असल में शिया गिरोह है, और ये शिया गिरोह जो है इसलिए पैदा हुआ कि इन्होंने जिहाद करने से इनकार किया सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन के जमाने में। और फिर इन्होंने अपने आप को छुपाने के लिए अपना नाम जो है शियान अली रखा, अपना नाम शियान अली रखा। हमारे लिए अकीदा यही है कि हम तमाम सहाबा की उसी तरह इज्जत करें जिस तरह हम सैयदना अबू बकर की करते हैं, सैयदना उस्मान की करते हैं, सैयदना अली की करते हैं, सैयदना उमर फारूक की करते हैं। तमाम सहाबा कतई जन्नती है, ये हमारा अकीदा है। तो ये राबजी गिरोह ने क्या किया कि इन्होंने अपने आप को कहा हम तो वही हैं जो सैयदना अली के साथ दोस्त थे। फिर इन्होंने वो नाम अपने ऊपर चस्पा कर लिया, और फिर इन्होंने सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दर्दनाक जो वाकया है करबला का, आपकी शहादत का, उसको एक बहाना बनाया। और सैयदना अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो खिलाफत है, जो आपको खिलाफत चौथी खिलाफत मिली, उसको बहाना बनाया कि सैयदना अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सबसे पहले खिलाफत मिलनी चाहिए थी। ये बहाना लेकर के इन्होंने एक सियासी गिरोह को मजहबी गिरोह बनाया, और उसी की बुनियाद पर बहुत बड़ा फितना, बहुत बड़ी तफरीक जो है इस्लाम के अंदर डाली। और इसके अंदर जाहिर है उस जमाने के मुनाफिकीन और जितने भी यहूदी थे जो मुसलमान बनकर के घूम रहे थे, उनका भी बहुत बड़ा हाथ मौजूद है। शिया जो है इनके अंदर दो गिरोह है, एक है तफजीली शिया, एक है तबर्राई शिया। जिनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे, वो तबर्राई शिया है जिनको आम तौर पे राबजी कहा जाता है। जो तफजीली शिया है वो भी अहले सुन्नत से खारिज है, लेकिन इन पर कुफर का फतवा नहीं है। तफजीली शिया पर कुफर का फतवा नहीं है। तफजीली शिया सिर्फ एक चीज में अहले सुन्नत से, उनका जो सबसे बड़ा इख्तलाफ है अहले सुन्नत से, वो एक ही है, बाकी चीजों में फुरू इख्तलाफ है। लेकिन जो बड़ा इख्तलाफ है तफजीली शियाओं से वो ये है, वो ये कहते हैं कि सैयदना अबू बकर भी मुसलमान है, सैयदना उमर भी मुसलमान है, सैयदना उस्मान भी मुसलमान है, खिलाफत जो है सैयदना अली को पहले मिलनी चाहिए थी। इस पर भी थोड़ा इख्तलाफ करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा इख्तलाफ ये है कि सबसे अफजल जो है वो सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम है, यानी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद इस उम्मत में, यानी अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद सबसे अफजल कौन है। तो ये कहते हैं कि सैयदना अली सबसे अफजल है, हत्ता के सैयदना उमर से भी अफजल है और सैयदना अबू बकर से भी अफजल है। तो सैयदना अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत का अहले सुन्नत इनकार नहीं करते। तो सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम तो हमारे कादरी सिलसिले के सरताज है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सैयदना अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के जरिए ही जो है कादरी सिलसिला चलता है। तो हमारे वो तो बुजुर्गों में से हैं, लेकिन हम ये अकीदा रखते हैं, अहले सुन्नत ये अकीदा रखता है कि सबसे अफजल तरीन अम्बिया अलैहिस्सलाम के बाद अगर कोई है तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। ان کے بعد فضیلت ہے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے، ان کے بعد فضیلت جن کو حاصل ہے وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے، سیدنا علی کو حاصل ہے۔ تو اس کے آسان طریقہ یاد کرنے کا یہ ہے، جو خلافت کی ترتیب رہی وہی ترتیب فضیلت کی بھی ہے۔ ہمارے اہل سنت میں تھوڑا سا جمہور میں یہی ہے کہ سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان، سیدنا عمر فاروق اور سیدنا ابوبکر صدیق یہ سب سے افضل ہیں، اور تیسرے نمبر پہ سیدنا عثمان غنی ہے۔ کچھ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ تیسرے نمبر پہ سیدنا عثمان غنی ہے یا سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے، لیکن یہ کچھ ہی علماء نے اس کے اوپر رائے دی ہے، لیکن جمہور کا اس پہ اتفاق ہے کہ سیدنا ابوبکر، پھر ان کے بعد سیدنا عمر فاروق، ان کے بعد سیدنا عثمان، اور ان کے بعد سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کی باترتیب فضیلت ثابت ہے۔ کچھ اگر کوئی لوگ اگر یہ کہیں کہ سیدنا عثمان سے افضل سیدنا علی ہے تو ان کو ہم تادیب نہیں کرتے، ان سے اختلاف نہیں کرتے، کیونکہ کچھ ہمارے علماء نے اس کے اوپر بھی جو ہے رائے دی ہے۔ لیکن کوئی اگر یہ کہے کہ سیدنا علی سیدنا عمر سے بھی افضل ہے اور سیدنا ابوبکر سے بھی افضل ہے، تو ہم اس کو جو ہے اہل سنت کا نہیں مانتے، اس کو اہل سنت سے خارج ہوتے ہیں۔ تو جن کے بارے میں ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ تفضیلی شیعہ نہیں ہے، یہ تبرائی شیعہ ہیں جن کو کھلم کھلا راضی کہا جاتا ہے۔ تو راضیوں کے بارے میں سیکھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ان کے معاذ اللہ جو کفریات ہیں اور جن کی وجہ سے وہ مرتد ہو گئے ان کے بارے میں ہم سیکھ لیں۔ تو اگر کوئی راضی آپ کو ملے کہ پوچھا جائے کہ یہ راضی ہے کہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے، تو اہل سنت کا، علماء کرام کا، مفتیان اعظام کا اس پہ اتفاق ہے کہ راضی مرتد ہے۔ مرتد اس لیے ہے کہ وہ اسلام میں پیدا ہوا، مسلمانوں کا نام اس نے رکھا، اس نے دین اسلام سیکھا، اس کے باوجود جو ہے اس نے یہ سب کچھ کیا ہے جو ہم آگے پڑھنے والے ہیں۔ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوسرا گروہ قادیانیوں کے بعد راضی، ان کے مذہب کی کچھ تفصیل اگر کوئی دیکھنا چاہے تو تحفہ اثنا عشریہ دیکھے۔ چند مختصر باتیں یہاں گزارش کرتا ہوں۔ کون کا ارشاد فرمائے؟ علامہ صاحب ارشاد فرمائے۔ یہ کتاب جو ہے تحفہ اثنا عشریہ، اس کتاب کے مصنف حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، اور یہ کتاب اپنے موضوع میں لاجواب اور بے نظیر ہے۔ یعنی یہ جو کتاب ہے جن کا نام یہاں پر حضرت علامہ صاحب نے لیا، جس کا نام ہے تحفہ اثنا عشریہ، یہ کتاب جو ہے اعلیٰ حضرت سے پہلے کی لکھی ہوئی ہے، اعلیٰ حضرت کے زمانے سے بھی پہلے کی لکھی ہوئی ہے، اور یہ اپنے زمانے کے جو ہے مجدد بھی مان جاتے ہیں۔ کون؟ سیدنا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی لکھی کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں، اور کہتے ہیں وہاں پر پوری تفصیل آپ پڑھ سکتے ہیں، یہاں پر چند حوالے دے کر کے سمجھایا جا رہا ہے۔ تو راضی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی شان میں یہ فرقہ نہایت گستاخ ہے، یہاں تک کہ ان پر سب و شتم یعنی لان اور تان ان کا عام شیوا ہے۔ یعنی صحابہ اکرام کو معاذ اللہ گالی دینا، ان کی برائیاں کرنا، یہ ان کی پہچان ہے۔ ان کی شیعہ، اس کے بارے میں کچھ تفصیلیں یہاں دیتے ہیں، ان کو پڑھنا ضروری اس لیے ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ان کے عقیدے، ان کی کتابوں کے اندر کیا کیا ہے، اور ان کے دلوں میں معاذ اللہ ابو بکر اور عمر کی کتنی نفرت ہے۔ کچھ چیزیں بتاتے ہیں۔ شیعوں کے عالم ملا باقر مجلسی اپنی کتاب حق الیقین میں لکھتا ہے، یہ فارسی اور عربی میں اس نے لکھا ہے، اس کا ترجمہ حضرت علامہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں، یعنی حضرت امام جعفر صادق، یہ کون لکھ رہا ہے؟ ملا باقر لکھ رہا ہے جو شیعوں کا گرو گزرا ہے، اس نے لکھا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، سب جھوٹ ہے لیکن اس کی کتاب سے عکس کر کے بتائے کہ سیدنا جعفر صادق علیہ السلام نے علیہ السلام سے منقول ہے کہ جہنم کے سات دروازے ہیں، ایک دروازے سے داخل ہونے والے فرعون، حامان اور قارون ہیں، یہ ابو بکر، عمر اور عثمان سے کنایا ہے۔ یعنی فرعون، حامان اور قارون دراصل یہ نام جو دیے گئے ہیں یہ اصل میں ابو بکر اور عمر اور عثمان کے لیے کہا گیا ہے۔ ابو بکر فرعون ہے، حامان جو ہے عمر ہے، اور قارون جو ہے عثمان ہے، یہ تینوں جو ہے ان کے لیے کنایا ہے۔ اور دوسرے دروازے سے بنو امیہ داخل ہوں گے، جو ان کے ساتھ مخصوص ہے. بنو امیہ جو ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل کے جو لوگ تھے ان کے لیے کہہ رہا. آگے کہتا ہے دوسری جگہ پر یہی ملا باقی کہ براعت میں ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ ان چار بتوں سے بیزاری طلب کرتے ہیں, یعنی سیدنا ابو بکر اور عمر اور سیدنا عثمان اور معاویہ, ان کو کہتا ہے یہ چار بت ہیں ماذا اللہ, جن کو جو میں جس طرح ہندو پوجا کرتے ہیں کرشنا کی اور پتہ نہیں دیوتاؤں کی, وہ کہتا ہے اس طرح یہ چار بت ہیں, ان چار بتوں سے ہم بیزاری طلب کرتے ہیں, یعنی ابو بکر عثمان, ابو بکر عمر عثمان اور معاویہ سے, اور چار عورتوں سے بھی ہم جو ہے بیزاری طلب کرتے ہیں, یعنی عائشہ, حفصہ, ہندہ اور ام الحکم, اور ان کے معتقدوں اور پیروکاروں سے, اور یہ لوگ اللہ کی مخلوق میں سب سے بدتر ہیں. کن کے بارے میں لکھ رہا ہے؟ صحابہ اکرام کے بارے میں اور حضور کی ازواج مطہرات کے بارے میں. اور لکھتا ہے کہ اور اللہ اور رسول سے اور ائمہ سے کیا ہوا عہد, ائمہ سے مراد وہ 12 ائمہ جن کو یہ فالو کرتے ہیں, کہتا ہے کہ اللہ اور رسول اور ائمہ سے جو عہد کیا ہوا ہے اس وقت تک پورا نہیں ہوگا جب تک کہ ان کے دشمنوں سے بیزاری کا اظہار نہ کیا جائے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اور اماموں کے یہ سب جو ہے دشمن ہیں. کون؟ یہ چاروں صحابہ اکرام ازواج مطہرات, ہمارے امہات المؤمنین جو ہے ان کو گالیاں دے کر کے کہتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کے سارے دشمن ہیں. آگے لکھتا ہے کہ تقریب المعارف میں روایت ہے, حالانکہ سب جھوٹ ہے, لیکن یہ لکھتا ہے اپنی کتاب میں کہ تقریب المعارف میں ہے کہ حضرت علی بن حسین علیہ السلام کے آزاد کردہ شخص نے حضرت سے پوچھا, یہ حضرت علی بن حسین کون ہے؟ حضرت سیدنا زین العابدین رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ, ان سے ایک من گھڑت روایت لکھ کر کے کہتا ہے کہ ان کے غلام نے ان سے پوچھا, آزاد کردہ غلام نے پوچھا کہ آپ کی خدمت کرنے کی وجہ سے میرا آپ پر حق ہے, مجھے ابو بکر اور عمر کے حال کے متعلق بتائیے. آپ نے یعنی زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا یہ دونوں کافر ہیں اور جو ان کو دوست رکھتا ہے وہ بھی کافر ہے. یعنی ہم جو ہے سیدنا عمر اور عمر سیدنا عمر اور سیدنا ابو بکر سے دوستی رکھتے ہیں, اس دوستی کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ سیدنا امام زین العابدین کہتے ہیں کہ سب کافر ہو گئے. اور آگے بھی ایک اور ان کی ایک اور وہ دیتے ہیں مثال, یعنی علل شرائع میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا, یہ سنیے غور سے کہ ان کو کتنی نفرت ہے, کہتا ہے کہ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو وہ معاذ اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو زندہ کر کے ان پر حد جاری کریں گے. حد جاری کریں گے, حد کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ حد اسلامی شریعت کے قانون کے مطابق جو سزا دی جاتی ہے اس کو حد کہتے ہیں. یہاں پر یہ اشارہ دے رہا ہے کہ بی بی عائشہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ آپ نے ایک گناہ عظیم کیا تھا جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرمایا, برات ان کو دی, قرآن گواہ ہے کہ بی بی عائشہ جو ہے وہ اس گناہ سے بالکل بری ہے, بالکل پاک ہے, آپ اس سے بالکل لا تعلق ہے. اس کے بارے میں کہتا ہے کہ قیامت سے پہلے امام مہدی جب تشریف لائیں گے تو ان کو جو ہے سیدہ عائشہ صدیقہ کو وہ زندہ کریں گے اور ان کو جو ہے اس گناہ کی حد ان پر جو ہے وہ جاری کریں گے اور ان سے فاطمہ کا انتقام لیں گے کہ بی بی فاطمہ کے ساتھ معاذ اللہ نے ظلم کیا. ایک جگہ آگے لکھتا ہے کہ امام مہدی ہر وہ یعنی ابو بکر عمر کو قبر سے باہر نکالے, یعنی ان دونوں کو سیدنا امام مہدی جو ہے ابو بکر عمر کو قبر سے باہر نکالیں گے, وہ اپنی اسی صورت پر ترو تازہ بدن کے ساتھ باہر نکالے جائیں گے, پھر فرمائیں گے کہ ان کا کفن اتارو. کن کا؟ دونوں صحابہ کا. ان کا کفن اتارو, ان کا کفن حلق سے اتارا جائے گا, ان کو اللہ کی قدرت سے زندہ کریں گے اور تمام مخلوق کو جمع ہونے کا حکم دیں گے, پھر ابتدائے عالم سے لے کر آخر عالم تک جتنے ظلم اور کفر ہوئے ہیں ان سب کا گناہ ابو بکر اور عمر پر لازم کر دیں گے اور وہ اس کا اعتراف کریں گے کہ اگر وہ پہلے دن خلیفہ برحق کا حق غصب نہ کرتے تو یہ گناہ نہ ہونے نہ ہوتے. پھر ان کو درخت پر چڑھانے کا حکم دیں گے اور آگ کو حکم دیں گے کہ زمین سے باہر آئے اور ان کو درخت کے ساتھ جلا دے, اور ہوا کو حکم دیں گے کہ ان کی راکھ کو اڑا کر دریاؤں میں گرا دے. اب یہ خواب اور خیال اور اپنی طرف سے ڈینگے مارنا, یہ سوچیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن کو پسند برابر سلایا ان سے ان کو اتنی نفرت, اور اپنی طرف سے جو ہے جو کس کو ہم افطرا اتنی حد تک کہ جس کو کوئی یقین نہ کر سکے. لیکن اس سے ظاہر کیا ہوتا ہے کہ ان کے دلوں میں ماذا اللہ سرکار کے صحابہ کی نفرت کتنی. تو آگے لکھتے ہیں علامہ صاحب کہ ان کا یہ شیوا ہے لان تان کرنے کا, بلکہ بے استثناء چند سب کو معاذ اللہ کافر اور منافق قرار دیتا ہے یہ گروہ. یعنی چند مسلمانوں کے علاوہ, چند صحابہ کے علاوہ, یہ تمام صحابہ کو کہتے ہیں کہ سب کے سب جو ہے سب کے سب مرتد ہو چکے تھے, سب کے سب کافر ہو چکے تھے. اس کی دلیل یاد دیتے کہ اس نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ ابو جعفر علیہ السلام بیان کرتے ہیں, یہ سب جھوٹ ہے لیکن بتا رہے کہ اس نے اپنی کتاب میں کیا لکھا, کہ ابو جعفر علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے مثال کے بعد تین شخصوں کے سوا سب مرتد ہو گئے, تین شخصوں کے سوا سب مرتد ہو گئے تھے. میں نے پوچھا وہ تین کون ہیں, تو انہوں نے کہا مقداد بن اسود, ابو ذر غفاری اور سلمان فارسی. یہ تین کے علاوہ سب کے سب مرتد ہو گئے تھے. اس بیوقوف کو یاد نہیں رہا کہ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جن کے لیے یہ لڑتا ہے اور جن کی وجہ سے محبت کا اظہار کرتا ہے, جھوٹی محبت کا اظہار کرتا ہے اور دوسروں کو گالیاں دیتا ہے, ان کا نام اس میں شامل کرنے بھول گیا. وہ خود اس میں بھول گیا معاذ اللہ رب العالمین, اور بی بی فاطمہ کا بھی نام بھول گیا, حسین سیدنا امام حسن سیدنا امام حسین کا بھی نام اس میں بھول گیا, پنجتن پاک کا, اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ان سب کا نام بھول گیا. نام لیا تو ان تین کا جن کے بارے میں اس کو یاد رہا, باقی سب کا نام معاذ اللہ بھول گیا. آگے عرض ہوتا ہے کہ ایک اور جگہ لکھتا ہے عبد الرحیم قیصر بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو جعفر علیہ السلام سے کہا جب ہم لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ سب لوگ مرتد ہو گئے تھے تو لوگ گھبرا جاتے ہیں. انہوں نے کہا اے عبد الرحیم, رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی وفات کے بعد سب لوگ دوبارہ جاہلیت کی طرف پلٹ گئے تھے. سب لوگ یہاں پر وہ تین کو بھی بھول گیا, کہتا ہے کہ سب لوگ معاذ اللہ جاہلیت کی طرف پلٹ گئے تھے. پھر آگے لکھتا ہے یعنی عیاشی اس نے سند معتبر کے ساتھ حضرت امام محمد باقی سے روایت کیا ہے کہ جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو چار کے سوا تمام لوگ مرتد ہو گئے تھے, علی ابن ابی طالب, مقداد, سلمان اور ابو ذر. ابھی اس روایت میں سیدنا علی کو شامل کر دیا, سیدنا امام حسین امام حسن کو بھول گیا. تو یہاں پر جھوٹ کا جو ہے کو پیر نہیں ہوتے, تو یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ ان کے دلوں میں معاذ اللہ نفرت کتنی ہے. آگے ارشاد فرماتے ہیں علامہ صاحب کہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ مسلمانوں کے علاوہ باقی سب معاذ اللہ مرتد ہو چکے تھے, یہ ان کا رافضیوں کا عقیدہ ہے. اسی سے آپ اندازہ کر لیں کہ جو ان کی تعریف کرے وہ مسلمان ہے ورنہ معاذ اللہ کافر مرتد ہے. حضرات خلفائے ثلاثہ رضی اللہ تعالی عنہم کی خلافت راشدہ کو یہ گروہ خلافت غاصبہ کہتا ہے, مطلب یہ خلافت جو ہے صحابہ نے اتفاق سے سیدنا عمر کو, سیدنا ابوبکر, سیدنا عثمان کو نہیں دی تھی, بلکہ یہ کہتا ہے کہ انہوں نے غصب کر لی تھی خلافت. کس سے؟ مولا علی سے انہوں نے غصب کی. اور کہتے ہیں کہ مولا علی نے جو ان حضرات کی خلافت تسلیم کی, ظاہر سیدنا علی خشیر خدا آخر میں خلیفہ بنے, یہ زندہ تھے جب یہ دو تین خلیفہ بنے, ان خلافتوں کو جو مولا علی نے تسلیم کی ہے تو ان کے بارے میں معاذ اللہ کہتا ہے کہ ان کی خلافت تسلیم کی اور ان کے مدہ و فضائل بیان کیے اس کو تقیہ اور بزدلی پر محمول کرتا ہے. یعنی سیدنا علی شیر خدا نے ان کو خلیفہ مانا, سیدنا ابوبکر کو مان لیا, سیدنا عمر کو مان لیا, سیدنا عثمان کو مان لیا, تو کہتا ہاں مان لیا لیکن یہ سب جھوٹ تھا, یہ سب تقیہ تھا اور بزدلی کی وجہ سے کر لیا. اس کے لیے کہہ رہا ہے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ تو یہاں پر فرماتے ہیں نان صاحب تو کیا معاذ اللہ منافقین و کافرین کے ہاتھ پر بیعت کرنا اور عمر بھر ان کی مدح اور ستائش سے رتب النسان رہنا شیر خدا کی شان ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی. اب اندازہ کرے کہ ان کے بیٹے سیدنا امام حسین جو ہے یزید کو تھوڑی دیر کے لیے بھی جو ہے وہ مسلمان کہہ کر کے جو ہے اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار نہیں, اور سیدنا علی پر اتنا بڑا بہتان لگا رہے کہ اتنے سالوں تک تقریباً 25 سالوں تک جو ہے وہ ان کو خلیفہ مانتے رہے اور جو ہے ان کے ہاتھ پر بیعت کرتی لے بھر کے تعریف بھی کرتے. آگے سب سے بڑھ کر یہ کہ قرآن مجید ان کو یعنی ان صحابہ کو تین صحابہ کو تو ایسے جلیل و مقدس خطابات سے یاد فرماتا ہے, وہ تو وہ ان کے اتباع کرنے والوں کی نسبت فرماتا ہے کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان تین صحابہ کی اتنی تعریف فرمائی تو وہ تعریف کو بھی معاذ اللہ جھٹلا رہے, ان تعریف کو بھی جھٹلا رہے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کی صرف تعریف نہیں کی بلکہ جو ان تین خلیفہ کی اتباع کرتے ہیں ان کو بھی کہا کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. تو ان کے بارے میں جب اتنی تعریف ہے تو پھر ان کے خلاف جو ہے یہ باتیں کرنا کتنی بڑی گستاخی, کتنا بڑا جو ہے قرآن کا معاذ رد ہے. تو اس آیت کریمہ اس کے دلیل میں علامہ صاحب یہ آیت کریمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ تَبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. کہ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ, تو اللہ کن سے راضی ہے؟ ارشاد فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ سب سے پہلے اول میں جنہوں نے ہجرت فرمائی اور وہ جنہوں نے ان کی مدد کی اور جو انہوں نے اور جن لوگوں نے ان کے پیچھے آئے یعنی مہاجرین اور انصار کے بعد آئے ان کی اتباع کی احسان کے ساتھ اچھی طرح اتباع کی ان کے لیے کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم, اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے. کون؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خلفاء کی بھی اور انصار کی اور مہاجرین کی اتباع کرنے والے ہیں ان سے بھی اللہ راضی اور وہ اللہ سے راضی. ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے جنت کا, جن کے نیچے نہر روا ہے اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم, یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو مہاجرین کے لیے, انصار کے لیے اور ان کی اتباع کرنے والوں کے لیے رضامندی کا اظہار فرمائے اور یہ معاذ اللہ کہے کہ سب کے سب معاذ اللہ مرتد ہو گئے. پھر آگے ارشاد ہوتا ہے تو کیا کافروں اور منافقوں کے لیے اللہ عز و جل کے ایسے ارشادات ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. پھر نہایت شرم کی بات یہ ہے کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجل کریم تو اپنی صاحب زادی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دے. اب کوئی سوچ سکتا ہے کہ کوئی آدمی منافق کے نکاح میں اپنی بیٹی دے دے؟ نہیں ہو سکتا. اور یہ فرقہ کہے کہ تقیہ ایسا کیا, کیا جان بوجھ کر کوئی مسلمان اپنی بیٹی کافر کو دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. پھر آگے ارشاد کرتے ارشاد فرماتے نہ کہ وہ مقدس حضرات جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی جانیں وقف کر دی اور حق گوئی اور اتباع حق میں لا یخافون لومت لائم کے سچے مصداق تھے. یعنی ان لوگوں پر الزام لگا رہے ہیں, ان صحابہ پر, سیدنا علی شیر خدا پر, سیدنا امام حسین پر, امام حسن پر, کہ وہ تقیہ بازی کرتے تھے, جھوٹ بولتے تھے, بزدل تھے, اس لیے جو ہے ان کو امام مان لیا, اس لیے ان کو خلیفہ مان لیا. تو وہ کس کے اوپر جو ہے معاذ اللہ وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ قطعی جنتی ہیں اور جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو وہ ہیں لا یخافون لومت لائم, کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دینا قربان کر دیتے ہیں, کسی کی ملامت کا ان کو خوف نہیں ہوتا. کوئی یہ کہے گا, کوئی کرٹیسائز کرے گا, کوئی انگلی اٹھائے گا کہ تم اللہ کی راہ میں یہ کرتے ہو یہ کرتے ہو, اس کا ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا, ان کو اس بات کی جو ہے وہ پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ ہم پر جو ہے ٹیچر اٹھا لیں گے ہم کو برا بلا کہیں گے, تو اس کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. ان کے بارے میں معاذ اللہ کہ پھر آگے چلتا ہے پھر خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دو شہزادیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئی. اندازہ فرمائے سیدنا عثمان کو معاذ اللہ مرتد کہیں, منافق کہیں, اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم اپنی دو بیٹیاں عثمان کو دیں, کتنی بڑی بات. دو بیٹیاں سیدنا عثمان کو دیں, ان کے نکاح میں آئی, اور صدیق و فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی رضی اللہ تعالی عنہما کی صاحبزادیاں شرف زوجیت سے مشرف ہوئی، یعنی کون؟ سیدہ عائشہ صدیقہ اور سیدہ بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بنی. اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ باعتبار قرابت پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی وسلم کے اتنے قریب ہیں کہ اتنی قرابت ابو بکر و عمر بن خطاب کو بھی حاصل نہیں. کہ سیدنا ابو بکر کی بیٹی لی، سیدنا عمر کی بھی ایک بیٹی لی، لیکن ذوالنورین ایسے ہیں، سیدنا عثمان ایسے ہیں کہ اپنی دو بیٹیاں ان کو دی، قرابت ان کو اور بھی ماشاء اللہ حاصل ہے. پھر پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی وسلم کا داماد بن کر وہ مرتبہ پایا جو ابو بکر و عمر کو نہ ملا. حضرت عثمان نے سیدہ رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما سے نکاح کیا، جو مشہور روایات کے مطابق پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی وسلم کی صاحبزادیاں تھی. پہلے حضرت رقیہ سے شادی ہوئی اور ان کے انتقال کے بعد ان کی ہمشیرہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئی. یہ تفصیل بتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم اپنی بیٹیاں جن کو دیں وہ کیسے لوگ ہوں گے، وہ کیسی شخصیت ہوگی. تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے سیدہ کلثوم کو، پہلے رقیہ کو سیدنا عثمان غنی کے نکاح میں عطا فرمایا، اس کے بعد ام کلثوم کو نکاح میں عطا فرمایا. جب ام کلثوم کا انتقال ہو گیا، حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ اگر میری ایک اور بیٹی ہوتی تو وہ بھی میں عثمان کو دے دیتا، وہ بھی میں عثمان کو دے دیتا. تو سیدنا عثمان کا رتبہ سمجھے. آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ایسے تعلقات جن سے ہوں ان کی نسبت وہ ملعون الفاظ کوئی ادنا عقل والا ایک لمحے کے لیے جائز رکھ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں رکھ سکتا. تو یہاں پر تفصیل بتا رہے ہیں سیدہ عائشہ اور سیدہ بی بی حفصہ کے نکاح کے بارے میں. فرماتے ہیں یعنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی. عائشہ اور عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما کی والدہ ام رومان بنت عامر بن عمیر تھی. پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی رحلت کے بعد مکہ مکرمہ میں حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح سے پہلے ماہ شوال میں ان سے نکاح فرمایا، یعنی بی بی عائشہ سے، اور زفاف سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کے بعد ماہ شوال میں ہجرت کے پہلے سال مدینہ منورہ میں فرمایا. اس وقت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 10 سال تھی اور پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 یعنی 53 سال تھی. اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی. حضرت حفصہ حضرت عبداللہ بن عمر عبد الرحمن بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ زینب بنت ملعون تھی، جو کہ حضرت عثمان بن ملعون رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ تھی. پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم نے ہجرت کے تیسرے سال مدینہ طیبہ میں ان سے نکاح فرمایا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا حسین بن عبداللہ بن سہمی کی بیوی تھی. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مدینہ طیبہ میں سن 45 ہجری میں انتقال فرمایا. اب یہاں پر یہ تفصیل جو بتائی گئی ہے اس میں چھوٹی سی بات عرض کر دوں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ عنہا کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ہوا تو آپ کی عمر یہاں پر نظر نشان فرمائی کہ 10 سال تھی. اب اس زمانے میں 10 سال میں لڑکیاں جوان ہو جاتی تھی، بلکہ آج کے زمانے میں بھی بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر غذا اگر اچھی ہو اور گرمی والے علاقے ہو تو لڑکیاں 9 سال میں بھی جوان ہو جاتی ہیں. اسی لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس شریعت میں ہے کہ 8 سال کی لڑکی کو بھی پردہ کرنا چاہیے، 8 سال کی لڑکی کو بھی پردہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ اب وہ جوانی میں قدم رکھنے والی ہے یا رکھ چکی ہوگی. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا جب نکاح ہوا تو آپ کی عمر شریف جو ہے 10 سال کی تھی. تو یہ کوئی نہ سوچے کہ اس زمانے میں 10 سال کی عمر کی لڑکی سے آپ نے نکاح فرما لیا، اس زمانے میں یہ نکاح کی عمر ہو چکی تھی، اس زمانے میں یہ کوئی قید نہیں تھی، یہ کوئی عجیب بات نہیں تھی، اس زمانے میں نکاح اس عمر میں ہو جاتا تھا. تو یہ ہمارے خلاف پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی وسلم کے خلاف جو ہے بکواس کرنے والے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بی بی عائشہ کی عمر اتنی کم تھی, چھوٹی سی بچی سے آپ نے نکاح فرما لیا, تو اس وقت اس زمانے میں یہ نکاح کی عمر ہو جاتی تھی اور یہ رواج تھا ینگ لڑکیوں کی شادی ہو جاتی تھی. حتیٰ کہ سیدہ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا, آپ کا نکاح نہیں ہوا, آپ نے کسی سے نکاح نہیں فرمایا, آپ کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جن کا نام ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام. جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو چکے تولد فرما چکے, تو اس وقت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر شریف صرف 13 برس تھی, صرف 13 برس تھی. تو اسی طرح اندازہ فرما لیجئے کہ زمانے قدیم میں آج سے پہلے ہزاروں سال پہلے بھی جو ہے نکاح کی عمر جو ہے بہت کم ہوتی تھی. یہ تو آج کل قانون ایسا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے پابندیاں لگاتی ہے, 18 سال سے کم عمر ہے تو شادی نہیں کر سکتے وغیرہ وغیرہ, لیکن لڑکیاں جو ہے 9 سال کی عمر میں جوان ہو سکتی ہیں, یہ شریعت کا قانون موجود ہے. اور اگر اس کا نکاح ہو گیا تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے, بلکہ مجھے یاد ہے کہ میری دادی بتاتی ہے کہ اس کی نکاح 12 سال کی عمر میں ہوا, میری نانی بتایا میری والدہ کو کہ اس کا نکاح 11 سال کی عمر میں ہوا. اب اندازہ فرمانی, یہ 100 سال پہلے کی بات نہیں, 100 سال پہلے کی بھی بات نہیں ہے. تو اس میں کوئی تعجب نہ کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جو ہے بی بی عائشہ سے جب ہوا تو آپ کی عمر شریف 10 سال تھی, تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں, کوئی عیب کی بات نہیں ہے. یہ نصرانی اور یہودی جو ہے معاذ اللہ اس کو ایک عیب بتاتے ہیں. آگے ارشاد فرماتے ہیں, اس فرقے کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل پر اصلاح واجب ہے, یعنی جو کام بندے کے حق میں نافع ہو نفع بخش ہو اللہ عز و جل پر واجب ہے کہ وہی کرے, اسے کرنا پڑے گا, اسے کرنا پڑے گا. اب ہم نے سیکھا ہے عقائد میں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہر عیب سے پاک ہے اور وہ غنی ہے, سمد ہے, اس کا ہر فیصلہ اس کی مشیت کے مطابق ہوتا ہے اور اس کے فیصلے کا کوئی رد نہیں کر سکتا, اس کا فیصلہ وہی جانتا ہے کہ کیا اچھا ہے اور کیا ضروری ہے کیا نہیں, اس پر کوئی چیز لازم اور ملزوم نہیں ہے. وہ ہر شے کا بادشاہ ہے, ہر چیز کا مالک وہی ہے, وہ قادر مطلق, خالق مطلق اور جو ہے وہ مختار ہے ہر شے کا, اس پہ کسی کی کوئی چل نہیں سکتی کہ تجھے یہ کرنا ضروری ہے تجھے یہ کرنا ضروری ہے. ان کا عقیدہ یہ ہے رافضیوں کا کہ اللہ پہ واجب ہے کہ بندوں کے لیے وہی کرے جو بندوں کو نفع پہنچاتی ہے, یہ اس پہ واجب ہے, اس کو کرنا پڑے گا مالک. اور ایک عقیدہ ان کا یہ بھی ہے کہ ائمہ اطہار رضی اللہ تعالی عنہم انبیاء علیہ السلام سے بھی افضل ہے, اور یہ بالاجماع کفر ہے کہ غیر نبی کو نبی سے افضل کہنا کیا ہے, کفر ہے. اب ائمہ کرام کون ہے؟ یہ 12 اماموں کو مانتے ہیں, 12 اماموں کو مانتے ہیں, جیسے سیدنا علی شیر خدا ہے, سیدنا امام حسن ہے, امام حسین ہے, اور امام جعفر صادق ہے, امام حسن عسکری ہے, امام باقر ہے, امام زین العابدین وغیرہ, اس طرح کر کے 12 امام ہیں جن کو ہم بھی جو ہے مسلمان سمجھتے ہیں, ہمارے جو ہے وہ ائمہ سمجھتے ہیں اور علماء سمجھتے ہیں, مشائخ سمجھتے ہیں. ان کے نزدیک یہ جو 12 ہیں, ان میں ایک امام مہدی کو بھی گنتے ہیں جو بعد میں آنے والے, ان کے نزدیک یہ ائمہ جو ہیں یہ اتنے فضیلت والے ہیں کہ پہلے تو ان کو معصوم سمجھتے ہیں, یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے, اس لیے کہ نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں. دوسرے یہ کہتے ہیں کہ ان کی اتباع تمام لوگوں پہ فرض ہے, حالانکہ ایسا نہیں. تیسری بات کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ان کے اوپر سے شریعت اٹھ گئی ہے, یہ جو چاہے کرے, ان کے اوپر شریعت نہیں, ان پر شریعت لاگو نہیں ہوتی. یہ ایک اور بات. اس کے علاوہ ان کے سب سے گندا عقیدہ یہ ہے کہ یہ تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل ہیں, حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی افضل ہے. جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں بات آتی ہے تو کہتے ہیں کچھ کا ماننا ہے کہ حضور سے بھی افضل ہے, کچھ کہتے ہیں کہ حضور کے برابر ہے. اب یہ اندازہ کریں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام بھیجے, ٹھیک ہے, اور کسی بھی ایک نبی کی بھی توہین
ہے
یا کسی بھی ایک شخص کو غیر نبی کو کسی بھی ایک نبی سے افضل سمجھنا کفر ہے. کسی بھی ایک شخص کو کسی بھی ایک نبی سے کسی بھی غیر نبی شخص کو کسی بھی ایک نبی سے افضل سمجھنا یہ ایک کفر ہے. اگر یہ 12 ائمہ کو 124,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام سے افضل سمجھتے ہیں تو کتنے کفر ہوئے؟ تقریباً 15,00,000 کفر تو یہی ہو گئے. اندازہ کرے کہ ان کے کفریات جو ہے کتنے ہیں. بات اللہ رب العالمین. اس کے آگے علامہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں ایک عقیدہ یہ بھی ہے بعض اللہ کہ قرآن مجید محفوظ نہیں بلکہ اس میں سے کچھ پارے یا صورتیں یا آیتیں یا الفاظ امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یا دیگر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے نکال دیے. مگر تعجب ہے کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ نے بھی اسے ناقص ہی چھوڑا. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر سیدنا ابوبکر نے نکال دی تو سیدنا علی تو یہ تو ایمان کا جز ہے نا. قرآن کی ایک آیت کو بھی اگر چھپا دے آدمی رد کر دے یا نکال دے تو کفر ہے. یہ کفر ہوتے ہوئے دیکھا سیدنا علی نے اور چھپ رہے تو کس پر الزام ہوا؟ تو سیدنا علی بھی معاذ اللہ الزام لگا رہے کہ یہ سب کچھ ہوتا رہا لیکن مگر تعجب ہے کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ نے بھی اسے ناقص ہی چھوڑ دیا. اور یہ عقیدہ ابھی بھی اجماع کفر ہے کیونکہ یہ قرآن مجید کا انکار ہے. کیا انکار ہے؟ کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم جو قرآن لائے وہ قرآن جو ہے معاذ اللہ ناقص ہے اور جو ہمارے پاس آج موجود ہے وہ ناقص ہے. یہ قرآن کا بھی رد ہے. پہلے یہ کیا لکھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں. لکھتے ہیں کہ یعنی ہشام بن سالم بیان کرتے ہیں یعنی یہ جو ملا باقر نے اور ان کے جو لوگ نے لکھا ہے یہ ان کی ایک کتاب ہے اصول کافی اس میں یہ لکھا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ ہشام بن سالم بیان کرتے ہیں کہ ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا بے شک جس قرآن کو جبریل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کر آئے وہ 17,000 آیتوں پر مشتمل ہے. تو شیخ ابو جعفر کلینی نے کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اصل قرآن کی 17,000 آیتیں تھیں حالانکہ امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ قرآن مجید میں 6,616 آیات ہیں جیسا کہ آپ الاتقان میں فرماتے ہیں. اب اندازہ کریں کہ اگر 6,616 ہے اور یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جمع ہو گئی تو سیدنا علی شیر خدا اس زمانے میں حیات تھے, امام حسین بھی تھے, امام حسن بھی تھے, سینکڑوں صحابہ ہزاروں صحابہ اور بھی تھے. تو اگر 11,000 یا اور اوپر کی آیتیں سیدنا ابوبکر نے اور سیدنا عثمان نے اور سیدنا عمر نے نکال دی, پھاڑ دی, جلا دی, بھلا دی تو ہزاروں صحابہ چپ رہے. یہ کوئی مذاق کی بات ہے کہ ہزاروں صحابہ جن میں سیدنا علی بھی شامل ہیں, سیدنا امام حسین اور حسن بھی شامل ہیں, سیدنا عباس بھی ہیں وغیرہ, بہت سارے علماء, بہت سارے مشائخ, حفاظ کرام شامل ہیں, وہ سب خاموش رہے اور یہ 11,000 یا اس سے زیادہ آیتیں جو ہے وہ غائب کر دی گئی, جلا دی گئی, بلا دی گئی. سینوں سے تو نہیں بلا سکتا انسان, کاغذ پہ پھاڑ سکتا ہے, سینوں سے تو نہیں بلا سکتا. ایک مذاق بنا کے رکھا ہے, کچھ بھی لکھ دیتے ہیں, کچھ بھی بکواس لکھتے ہیں. اور کفر جو ایک بار کرتا ہے تو اللہ رب العزت خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ کفر کرنے کے بعد جب ضد کرتا ہے تو کفر میں ہی جو ہے وہ ترقی کرتا جاتا ہے. معاذ اللہ کفر میں ہی ترقی کرتا جاتا ہے. اللہ رب العزت ہمارے ایمان کی سلامتی. آمین. تو آگے لکھتے ہیں کہ اور یہ عقیدہ بھی بالاجماع کفر ہے کہ یہ خود جو ہے قرآن کا رد ہے. آگے ایک اور جگہ ان کا بیان فرماتے ہیں کہ یعنی شیعہ لوگ اس طرح جانتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی بعض ایسی آیات جو خلافت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر نص صریح تھیں اور فضائل اہل بیت کے قبیل سے تھیں وہ ابو بکر اور عمر نے ان کو ساکت کر دیا اور حذف کر دیا اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا لایا ہوا قرآن قبول نہ کیا اور وہ قرآن سوائے قائم آل محمد کے کسی کے پاس نہیں دیکھا جا سکتا. اور اسی طرح عثمان نے بھی اس قرآن سے جو ابو بکر و عمر رکھتے تھے مزید کمی کر دی. یہ کوئی نانی دادی کا کھیل تھا کہ سیدنا ابو بکر کو جتنی آیتیں نکالنی تھی آپ نے نکال دی, سیدنا عمر کو جتنی نکال دی آپ نے نکال دی, پھر سیدنا عثمان غنی کے زمانے میں آیا تو آپ نے جو ہے اور جو ہے ہزاروں آیتیں اس میں سے نکال دی. کسی روایت میں تو یہاں تک دیکھا ہے کہ عثمان غنی کی بکریوں نے کھا گیا. بھائی عثمان غنی کی بکریاں جو قرآن پاک کو کھا گئے تو لوگوں کے سینوں کے اندر سے نکال کے کھا گئے. تو یہ حماقت کی کچھ حدیں ایسی ہیں جو یہ پار کر چکے, دیوانے ہو چکے. وہی بات ہے جب اللہ تعالیٰ دین چھین لیتا ہے تو اپنے بھی چھین جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. آگے ارشاد ہوتا ہے کہ یہ قرآن کو ناقص سمجھنا, ایک حرف کا بھی کم و زیادہ سمجھنا, ایک آیت کا بھی انکار کرنا بل جمع کیا ہے؟ کفر ہے. اس لیے کہ قرآن خود گواہ ہے, قرآن ہی میں قرآن ارشاد فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. یہ آیت کریمہ میں اتنی خوبصورتی ہے کہ جس کا ہم اور آپ بیان نہیں کر سکتے, اور اس کی خوبصورتی, اس کے گرامر کی خوبصورتی, اس میں جو شدت کی خوبصورتی, اس میں جو تاکید کی خوبصورتی, اور اس کے اندر جو بیان کی خوبصورتی, اس میں جو ربط کی خوبصورتی ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, اس کا کوئی میچ نہیں ہے. لیکن جو علماء کرام اس کو پڑھتے ہیں اور حفاظ کرام اور عربی دان جو اس کو پڑھتے ہیں کہتے ہیں اس میں اتنی تاکیدوں کے بعد بھی اس کے اندر مطلب کی جامعیت اتنی ہے کہ اس کے جیسا کوئی اور کلام لا ہی نہیں سکتا. صاف مطلب یہ ہے کہ بے شک ہم نے اس کو اتارا, کس کو؟ اس قرآن کو اتارا, اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں. یہ ایک بہت ہی عام اور سہل ترجمہ ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اللہ کے کلام کے اندر تو شک کی گنجائش ہی نہیں. اس بے شک والی, شک کی گنجائش نہ ہونے والی کتاب کے اندر جب تاکید آ جائے تو پھر اس میں شک کی جرت کرنا کیسے تو کر سکتا ہے؟ اس میں کسی کو شک کی جرت ہو ہی نہیں سکتی. پہلے بھی جرت نہیں تھی, اب اس کے اندر جو ہے مزید تاکید کر دی جائے تو اس میں شک کرنے والا کتنا بڑا کافر ہوگا. اس کو ہم نے اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت فرمائیں گے, ہم ہی اس کو مکمل رکھیں گے, اس کے اندر کوئی تبدیلی کی گنجائش ہے. اب اندازہ فرما لیے کہ اللہ رب العزت نے اس کلام کے اندر کتنی تاکید فرما کر کے, تاکید پر تاکید لگا کر کے ارشاد فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. بے شک ہم ہی نے اس کو ہم نے اتارا ہے, اور بے شک ہم اس کی ضرور حفاظت فرمائیں گے. اب عربی سے اردو میں ڈھالنے میں وہ خوبصورتی محسوس نہیں ہوتی, لیکن جو قاری جب اس کو پڑھتا ہے تو عرب جو سمجھتا ہے اس کے الفاظوں کو وہ جھوٹتا ہے کہ سبحان اللہ, اللہ کا کلام تو ویسے ہی جو ہے وہ بے نظیر اور بے مثال ہے. اس کے اندر اتنی تاکیدوں کے بعد بھی اس کے مطالب کے اندر اتنا زبردست جو ہے وہ تاکید ہے, وہ کسی کے کلام کے اندر شک کی گنجائش چھوڑتا ہے. سبحان اللہ. محمد معدن الجود الكرم منبع علم والحلم والحکم وعلی اصحابہ مبارک وسلم دائم الابد. آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عقیدہ ان کا یہ بھی ہے کہ اللہ عز و جل کوئی حکم دیتا ہے, پھر یہ معلوم کر کے کہ مصلحت اس کے غیر میں ہے تو پچھتاتا ہے. ایک عقیدہ یہ ہے, حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل کوئی حکم دیتا ہے, پھر یہ معلوم کر کے کہ مصلحت اس کے غیر میں ہے تو پھر اس پر وہ پچھتاتا ہے, اور یہ بھی یقینی کفر ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا کو جاہل بتانا ہوا. اللہ رب العزت کیا ہے؟ علیم ہے, خبیر ہے, اس کا علم اس کی صفت ہے, اس کے ساتھ ہے, ہمیشہ سے ہے, اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی, اور اس کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے. جو کرتا ہے اس پہ اس کو کوئی تردد نہیں ہوتا, اس کا ہر فیصلہ حق ہے, صحیح ہے, کوئی فیصلہ اس کا غلط ہو نہیں سکتا. لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے کہ فیصلہ کر دیتا ہے پھر اس کو پتا چلتا ہے. معاذ اللہ, اس کو پتا پہلے نہیں تھا معاذ اللہ, اب اس کو پتا چلا کہ یہ تو غلطی ہو گئی, اب اسے پچھتاتا ہے معاذ اللہ. تو یہ خدا کے پر جہل کا جو ہے یہ الزام لگا رہے, اور یہ یقینی کفر ہے, اور یہ ایسے ہی عقیدہ معاذ اللہ. وہابیوں نے بھی لکھا کہ علم غیب اللہ کی شان ہے, جب چاہتا ہے معلوم کر لیتا ہے. معلوم کر لیتا پہلے نہیں معلوم کر, اس کو ہر چیز پہلے سے معلوم ہے, ہر شے کو وہ ہمیشہ سے جانتا ہے. اس کے لیے کوئی چیز چھپی ہوئی غائب نہیں, ہمارے لیے غائب ہے, اس کے لیے تو ہر چیز اس کے علم میں ہے الحمدللہ. ایک عقیدہ یہ ہے کہ نیکیوں کا خالق اللہ ہے, اور برائیوں کے خالق یہ خود ہے, یعنی راضی خود ہے. یعنی یہ کہتے ہیں کہ نیکیاں جو پیدا ہوتی ہیں وہ اللہ پیدا کرتا ہے, نیکیوں کا خالق اللہ ہے اور برائیوں کا خالق بندہ خود ہے. تو خود ارشاد فرماتے ہیں آگے کہ مجوسی جو ہے وہ جو آتش پرست ہے, مجوسی نے تو دو ہی خالق مانے تھے, ایک کا نام رکھا تھا یزدان جس کو وہ خالق خیر سمجھتے ہیں, اور دوسرے کا نام رکھا تھا اہرمن جو خالق برائی ہے, خالق شر ہے. تو وہ دو خدا کو مانتے تھے, ایک برائی کو پیدا کرنے والے کو اور ایک بھلائی کے پیدا کرنے والے کو, کون؟ مجوسی. لیکن رافضی جو ہے انہوں نے مجوسیوں کو بھی جو ہے ریس میں پیچھے چھوڑ دیا, اس لیے کہ کہتے ہیں کہ ہر نیکی کا خالق اللہ ہے, ہر نیکی کا خالق اللہ ہے. تو نیکیوں کا خالق ایک ہی رہا, اور برائیاں اس کا خالق بندہ ہے. تو بندے بھی خربوں اربوں ہیں, برائیاں بھی خربوں اربوں ہیں, تو ان کے لیے ایک خدا ہے, ہمارے لیے ایک خدا ہے. مجوسیوں نے دو خدا مانے, اور رافضیوں کے عقیدے کے مطابق کروڑوں اربوں خدا ہو گئے. اللہ رب العزت جو ہے عقل عطا فرمائے, اور ہمارے ایمان کی سلامتی عطا فرمائے, اور ہر طرح کے کفر سے, ہر طرح کی بدمزلی سے, ہر طرح کی شرارت سے ہم سب کو محفوظ اور معمول فرمائے, میرے سنت کے عقیدے پر دائر و قائم رکھے, ایمان کی سلامتی عطا فرمائے, اسی پر زندہ رکھے, اسی پر موت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.